الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگ اور عزیز دوستو, گزشتہ کئی جماعت سے اسلامی عقائد کی تفصیل پر بیانات چل رہے ہیں. سب سے پہلے توحید پر خطبات ہوئے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے متعلق جتنے عقیدے جتنی باتیں ماننے کی ہیں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد آخرت سے متعلق جو عقلی دلائل ہیں, سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں, اس پر کچھ بیانات ہوئے. اور اس کے بعد آخرت سے متعلق جتنے عقائد ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیے گئے. اس کے بعد رسالت پر خطبات ہوئے ہیں, رسولوں کا کیا نظام ہے, اور اس سلسلے میں سمجھنے کی جتنی باتیں ہیں اس پر مختلف بیانات ہوئے. اور آج جو ہے رسولوں سے متعلق جو عقیدے ہیں اس کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا, اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ایک کے بعد ایک اتنے عقیدے ہیں کہ اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ کثرت سے ہیں, اس لیے سنا دیں گے تو وہ سب کے ذہن میں اس کا ایک نقشہ آ جائے گا. بہت سارے نوجوان بھی ہیں جن کو تفصیل سے عقائد معلوم نہیں ہیں, ترتیب سے بڑے لوگوں میں بھی جو ہے بہت ساری باتیں معلوم رہتی ہیں, کوئی ایک بات چھوٹ جاتی ہے. اس وجہ سے تو رسالت کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ ترتیب سے آپ کے سامنے سنائے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب, رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے. وہ سچے ہوتے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, گناہ نہیں کرتے, خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں, خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پورے پہنچا دیتے ہیں, ان میں کمی بیشی نہیں کرتے, نہ کسی پیغام کو چھپاتے. اور ایک سوال ہے نبی کے کیا معنی ہیں؟ نبی کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں. لفظی معنی تو رسول کے ہیں بھیجا ہوا, اور نبی کے لفظی معنی ہے خبر دینے والا, نبوؤں خبر. اصطلاح میں جو ہے دونوں کا مفہوم قریب قریب ہے. نبی کے معنی بھی یہی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں, خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, گناہ نہیں کرتے. یہ جو نبیوں کے بارے میں عقیدے ہیں پوری امت کے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ وہ سچے ہوتے ہیں, نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. ایسے ہی نبی اللہ کی طرف سے گناہوں سے بچائے جاتے ہیں, حفاظت ہوتی ہے, معصوم ہیں, ان سے گناہ نہیں ہوتا. اب دوسری قوموں میں, یہودیوں میں, نصارہ میں, وہ لوگ کئی نبیوں کو نبی مان کر بھی گندے گندے قصے ان سے منسوب کر کے بیان کرتے ہیں, اس وجہ سے نبیوں کو بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں, اور غیر ذمہ داری کی عادت ہے. وہ لوگ حضور کے ساتھ بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. لیکن اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن میں جو وضاحت کی گئی کہ نبی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی گناہ کرتے ہی نہیں, بچپن سے ہی گناہ نہیں کرتے, ہو اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور نبی خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے, اپنی طرف سے نہیں کرتے کمی زیادتی, اور کسی حکم کو چھپاتے نہیں. اور ایک سوال ہے نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے معنی ایک ہیں؟ جواب ہے نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ جیسے نوح علیہ السلام تشریف لائے تو پوری ایک شریعت، زندگی کا پورا ایک قانون لے کے آئے، تو وہ ہیں رسول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، مشرک قوموں میں آئے، ان سے پہلے ان کی قوم میں نبیوں کا تذکرہ نہیں تھا، تو وہ ہیں رسول، باضابطہ صحیفے ان کے ساتھ آئے۔ اب ان کی اولاد میں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 10,000 نبی ہیں، یہ نئی شریعت لے کے نہیں آئے، پہلے سے جو مسلمان تھے، بنی اسرائیل ان کا نام تھا، پہلے سے جو مسلمان تھے انہی میں آئے، ان کی سوچ قوم تھی وہ پہلے سے مسلمان تھی، ان کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور پچھلی شریعت پہ ہی ان کو چلانے کے لیے جو آتے تھے وہ نبی ہو گئے۔ بالکل ایک مشرق قوم کے اندر، نئے علاقے کے اندر اور نئی شریعت لے کے جو آتے تھے وہ رسول۔ نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ سوال، رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب، دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم ان سب کو برحق مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ کم و بیش سوالات کا تذکرہ بعض کتابوں میں آتا ہے، لیکن قطعی حدیثوں میں پکی تعداد بتائی نہیں گئی۔ سوال ہے، تمام پیغمبروں کی گنتی اور نام تو معلوم نہیں، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ نام بتائیے۔ جواب، مشہور پیغمبروں کے چند نام یہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی زمانے کی ترتیب بھی ایسے ہی ہے، جو پہلے آئے ہیں ان کا نام پہلے سنایا جا رہا ہے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور نبیوں کے نام۔ تھوڑا سا تذکرہ حضور کا، ہلکی سی تفصیل ہے، اس کے بعد عقیدوں کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں۔ سوال، یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں؟ جواب، انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا سکتا، نہیں بتا سکتا۔ سوال، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب، عرب کے ملک میں، مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال، آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ جواب، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ زیادہ تھا، خاندان قریش کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی، جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے، اسی وجہ سے حضور کو ہاشمی بھی کہتے ہیں، ہاشمی کہتے ہیں، مطلبی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے دادا کا نام تھا. ہاشم کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا. آپ کے نسب کا سلسلہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ جواب: 53 سال کی عمر تک آپ شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی. سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی. سوال: وحی سے کیا مراد ہے؟ جواب: وحی سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا شروع کیا. سوال: وحی نازل وحی کے لفظی معنی ہے الاشارۃ الخفیۃ السریعۃ، گرامر لغت کے اعتبار سے کہ تیزی سے چپکے سے کوئی اشارہ کر دینا، کوئی بات سامنے والے کو تیزی سے اور چپکے سے، چونکہ وحی آتی ہے تو فرشتہ آتا اور دوسروں کو نظر نہیں آتا اور بہت تیزی سے عمل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو وحی کہا جاتا ہے. سوال: وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے؟ جواب: 23 برس، 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں. سوال: مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، مورتیوں کی پوجا نہ کرو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے، مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے. مدینہ منورہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نہایت مشتاق تھے، بہت ان کو شوق تھا کہ آپ مدینہ تشریف لائیں. جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی اپنی جان و مال سے مدد کی اور اعانت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے، آہستہ آہستہ مدینہ منورہ چلے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ منورہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، مکے سے مدینہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں. ہجرت کے معنی چھوڑ دینا، جو اپنا وطن گھر چھوڑ کر آئے وہ مہاجر. اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی، آنے والوں کی مدد کی، انہیں انصار کہتے ہیں. نصرت کے معنی مدد کرنے والا، اس سے ناصر آتا ہے، اس کی جمع ہے انصار، مدد کرنے والے صحابہ. سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ جواب: دعوی نبوت سے پہلے تمام لوگ آپ کو نہایت سچا، پاک باز، امانت دار شخص سمجھتے تھے، محمد امین کہہ کر پکارتے تھے، امانت دار کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے اور تمام لوگ آپ کی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے. سوال: سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سوال: سب سے بعد والے پیغمبر کون ہیں؟ سب سے بعد والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ سوال، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد والے پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جواب، پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل اور مکمل دین ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سوال، رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہے؟ جواب، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابعدار ہیں، ہاں خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ سوال، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار رہوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر علیہ السلام بھی داخل ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہوئے اور ان کے سردار ہوئے۔ سوال، حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب، نمبر ایک، آپ خدا تعالیٰ کے بندے اور ایک انسان اور خدا کے رسول تھے۔ دو، خدا تعالیٰ کے بعد آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ نمبر تین، آپ گناہوں سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں، آپ پر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، آپ کو شب معراج میں خدا تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور جنت اور دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی، آپ نے خدا تعالیٰ کے حکم سے بہت سے معجزے دکھائے۔ نمبر سات، آپ خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ نمبر آٹھ، آپ کے اخلاق و عادات نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔ نمبر نو، آپ کو خدا تعالیٰ نے بہت سی گزشتہ اور آئندہ باتوں کا علم عطا فرما دیا تھا، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی۔ نمبر دس، آپ کو خدا تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ عالم الغیب ہونا صرف خدا تعالیٰ کی شان اور اس کی خاص صفت ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتے ہیں، لا یعلم الغیب الا ہو، اور کئی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ غیب کا علم حضور کو نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا وہ البتہ بہت زیادہ تھا، اولین و آخرین کا علم اللہ کا بتایا ہوا تھا علم۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں امت میں جو کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم بھی تھا، لیکن وہ لوگ غیب کے علم کی ایسی تشریح کرتے ہیں، غیب کے علم میں اتنی شرطیں اس میں لگاتے ہیں کہ وہ ان شرطوں کے ساتھ ماننے کے بعد وہ غیب کا علم نہیں رہتا۔ تو یہ جتنی بحث ہے صرف لفظی بحث ہے، غیب کا علم کب ہے؟ ذاتی علم ہو اور لامحدود علم ہو، اس کو غیب بولیں گے۔ جو غیب کا علم ہے بولتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں لامحدود علم حضور کا نہیں تھا بولتے ہیں، جو ہے بولتے ہیں وہ بھی، اور ذاتی علم نہیں تھا اللہ کا دیا ہوا علم تھا وہ، یہ دو چیزیں ماننے کے بعد پھر وہ غیب کا نہیں رہتا، عطائی ہو جاتا۔ بہرحال لفظی بحث ہے، اس کو بہت زیادہ خاموخہ بڑھایا جاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، ہاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے زمانے کے پیغمبر ہیں آسمان سے اتریں گے اور اسلامی شریعت کی پیروی کریں گے، یہ سب کا عقیدہ ہے، آئیں گے تب بھی وہ نبی ہی ہوں گے، لیکن پیروی وہ حضور کی شریعت کی کریں گے. آپ انسانوں اور جنات سب کے لیے رسول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی اجازت سے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین بھی کہتے ہیں، گناہ گاروں کو معاف کروانے والے، سفارش کرنے والے. اور خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا. نمبر 14، آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنا، اور جن واقعات کی خبر دی ہے ان کو اسی طرح ماننا اور یقین کرنا امت پر ضروری ہے. نمبر 15، آپ کے ساتھ محبت رکھنا اور آپ کی تعظیم اور تکریم کرنا ہر امتی کے ذمے لازم ہے، لیکن تعظیم سے مراد وہی تعظیم ہے جو شرعی قاعدے کے موافق ہو. حضور کی تعظیم کرنا ہے، لیکن شریعت جس کو تعظیم کہتی وہی تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو سجدہ کرنا شروع کر دے، اللہ کے نبی نے خود روکا ہے. حضور کی تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اللہ سے بھی بڑا بتایا، اللہ کے برابر بتایا جائے، یہ تعظیم کے خلاف ہے. خلاف شریعت باتوں کو تعظیم یا محبت سمجھنا نادانی ہے. سوال، معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصدن یا بھولے سے، جان بوجھ کر بھی نہیں ہوا، بھول کے بھی نہیں ہوا. اور تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو بچایا جاتا ہے. سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا نیند کی حالت میں تھی؟ معراج کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جسم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے ساتوں آسمانوں کے پار، اس سے بھی آگے تک. یہ واقعہ معراج کا، تو اس کے بارے میں سوال ہے. جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے، آسمانوں پہ جو گئے، اس لیے آپ کی معراج جسمانی تھی. ہاں، اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوئی. خواب کی حالت میں بھی جنت میں گئے ہیں، دوزخ میں گئے ہیں، سب گھوم کے آئے ہیں، تو خواب میں بھی ہوئی ہے. وہ منامی معراجیں کہلاتی ہیں. منام کے معنی نیند کی حالت کی معراج، کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں. ہمارے خواب میں، نبیوں کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بالکل سچی بات دیکھتے ہیں، ہوبہو، ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی تھی اور 4 یا 5 معراجیں منامی تھی، خواب کی تھی. سوال، شفاعت سے کیا مراد ہے؟ جواب، شفاعت سفارش کو کہتے ہیں. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہگار بندوں کی سفارش کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت کے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کی پہلے اجازت مانگیں گے. جب اجازت ملے گی تو شفاعت فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء اور اولیاء اور شہداء وغیرہ، علماء ہیں، حفاظ ہیں، نیک لوگ ہیں، دائی حضرات ہیں، وہ لوگ بھی سفارش کریں گے، مگر کوئی بھی بلا اجازت کے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا. سوال، کس قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہوگی؟ جواب، سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی. کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ صغیرہ چھوٹے گناہ تو دنیا میں عبادتوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند ضروری عقائد کا بیان ہے. نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے. تو آپ کو آخری نبی نہ مانیں، جیسے قادیانی لوگ ہیں، وہ حضور کو بھی نبی مانتے ہیں اور غلام احمد قادیانی کو بھی ذلی نبی، یعنی سایہ، اصل تو وہ ہے مگر یہ سایہ ہے، مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو جو اس طرح سے کسی اور کو نبی مانیں گے وہ کافر ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اور مسیحیت کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، اس نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا انکار کیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، پھر قیامت کے قریب آنے والے ہیں، تو اس نے اس کا انکار کیا، اس لیے وہ کافر اور زندیق ہے۔ اب کچھ مسئلے ہیں اس میں اختلاف ہے، تو ہمارے ہندوستان پاکستان کے جو اہل علماء ہیں ان کی جو ہے تشریح کے مطابق یہ عقیدہ ہے۔ اب سعودی عرب کے علماء یا لوگ جو سعودی عرب میں جا کے رہ کے آئے ہیں، وہاں کے علماء کی تقریریں سنے ہیں، تو ان لوگوں کا موقف کچھ الگ ہے بعض چیزوں میں، لیکن یہ تحقیق کے ساتھ ہمارے ہندو پاک کے جو علماء ہیں ان کی باتیں یہاں ہیں کہ زیارت روضہ پاک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے سفر کرنا بہت بڑا ثواب۔ اب بعض لوگ بولتے کہ زیارت کی نیت سے نہیں جانا، روضے کی زیارت کی نیت نہیں کرنا، تو اس کی وضاحت کریں کہ نہیں، حضور کا روضہ دیکھنے کی نیت سے جانا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور ساتھ ہی میں مسجد نبوی شریف کی زیارت کی بھی نیت کرے، صرف قبر کی زیارت کی نہیں بلکہ مسجد نبوی بھی ہے اس کی بھی نیت کرے۔ اور ایک مسئلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے، دعا میں انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے اس طرح دعا کرنا کہ ان کے وسیلے سے دعا قبول فرما جائز ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو بڑے بڑے مجددین گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، وہ لوگ بھی اپنی دعا میں بولتے تھے یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، صدیوں سے یہ چیز چلتی آ رہی۔ تو سعودی عرب کے لوگ بولتے ہیں بعض کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، سر نہیں بول سکتے، لیکن علماء جواب دیتے ہیں، سعودی عرب والے بولتے ہیں بعض کہ اپنے عمل کا وسیلہ لینا وہ تو صاف قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اپنے عمل کا ہم وسیلہ لے سکتے ہیں دعا میں کہتے ہیں، تو یہ علماء جواب دیتے ہیں کہ جب حضور کا وسیلہ جب لیا جاتا ہے دعا میں یا اولیاء کا وسیلہ لیا جاتا ہے تو وہ بھی ہمارا عمل ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ کے رسول سے ہم کو محبت ہے، ہم ان سے پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو قبول کر کے ہماری دعا قبول فرمائے۔ وسیلے میں بھی ان سے جو تعلق والا عمل ہے، محبت والا عمل، وہ بھی تو ایک عمل ہے، تو عمل سے تو آپ وسیلہ لینے کے بعد سب کرتے ہیں تو یہ بھی ایک عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا کہ آپ میری مغفرت کی اور اللہ کے ہاں شفاعت فرما دے جائز ہے، کوئی خبر کے پاس جا کے وہاں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی میری مغفرت کی دعا فرمائیے یا شفاعت کیجئے میری، تو ہمارے جو علماء ہیں ہندو پاک کے ان کی نظر میں ایسا کہنا جائز ہے۔ اگر کوئی قبر اطہر کے پاس جا کر درود و سلام پڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھے تو فرشتے حضور تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 7، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، روضہ رسول پر حاضری کے وقت چہرے انور کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 8، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حیات ہیں، اور اپنی قبروں میں بھی اسی طرح نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے نبی اور رسول تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے امت کے اعمال پیش کرتے ہیں، جو حدیثوں میں تذکرہ ہے اس کا۔ توہین رسالت کفر ہے، رسول کی اگر کوئی توہین کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کسی نبی کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا، کوئی فرشتہ اور نبی آپ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 11، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ پر درود شریف کی کثرت بہت بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے، اور سب سے افضل وہ درود شریف ہے جس کے الفاظ خود حضور نے امت کو سکھائے، مختلف درود ہیں جو حضور نے خود سکھائے ہیں، ان درودوں کا پڑھنا سب سے افضل ہے۔ تمام انبیاء کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا کیونکہ نبی کا دل وحی کے انتظار میں جاگتا رہتا ہے۔ نمبر 13، انبیاء کرام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نمبر 14، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پشت کی جانب سے یعنی پیچھے پیٹھ کی طرف ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے سے دیکھتے تھے، اس کا بھی حدیثوں میں تذکرہ. اب کچھ صحابہ کے بارے میں بھی عقیدے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو. صحابی کتنے ہیں؟ ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا. سوال ہے، سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ ہیں؟ جواب، صحابہ کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں. سوال ہے، صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ تمام صحابہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں. اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تمام امت سے افضل ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر کے بعد تمام امت سے افضل ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بعد تمام امت سے افضل ہیں، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد تمام امت سے افضل ہیں. یہی چاروں بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے ہیں اسی ترتیب سے. اور صحابہ کے بارے میں چند نقائد. صحابہ کرام سے محبت کرنا دین اور ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کرام سے بغض رکھنا، نفرت کرنا اور دشمنی کی وجہ سے جس آدمی کے درج ذیل عقیدے ہوں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہے. شیعوں کا فرقہ بنا، انہوں نے جو ہے بہت کچھ صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں پھیلائیں اور ان کا اصول ہی صحابہ سے دشمنی ہے. بالکل یہ شروع سے ہی فتنہ جاری ہوا، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. جیسے شیعوں کے کچھ عقیدے ہیں، یہ عقیدے جس کے بھی ہوں چاہے شیعہ ہو یا کوئی، وہ کافر ہے. مثلا موجودہ قرآن کریم کو نامکمل اگر کوئی مانتا ہے، یہ پورا کمپلیٹ قرآن نہیں ہے اور 10 پارے تھے، وہ فلاں امام شیعوں کے امام وہ لے کے غائب ہو گئے، تو اگر کوئی قرآن کو انکمپلیٹ سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے. قرآن کریم میں تحریف اور عدل بدل کا قائل ہو وہ کافر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کا قائل ہو حالانکہ ان کا بے قصور ہونا اور پاک دامن ہونا اللہ نے بیان فرمایا، پورا سورہ نور نازل ہوا ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن تھی. اب اگر کوئی حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے تو کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کا کافر ہے، مان انکار کرنے والا. قرآن کی کسی آیت کے واضح اور متواتر مطلب کی مخالفت کرے وہ بھی کافر ہے. جس آیت کا مطلب پہلے سے ایک مقرر ہے اب ایک نیا مطلب بتا رہا ہے کوئی. اور ایک عقیدہ ہے، تمام صحابہ کرام معیار حق ہیں، حق کو پہچاننے کے لیے معیار ہیں اور واجب الاتباع ہیں. اس میں بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو صحابہ ہندو پاک کے علماء کی تو تشریح اس میں معیار حق ہیں اور واجب الاتباع ہیں، پورے صحابہ کی پیروی کرنا لازم ہے. عقیدہ، انبیاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں افضل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل اور بڑے درجے والے صحابہ کرام ہیں اور قیامت تک کوئی امام یا ولی صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور ایک عقیدہ ہے، انبیاء کے بعد کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، انبیاء گناہوں سے محفوظ ہیں، باقی کوئی بھی گناہوں سے محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تمام بشری اور اجتہادی غلطیوں کو معاف کر دیا، اس لیے یہ نہیں بولیں گے کہ صحابہ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ نہیں بولیں گے. لیکن ان کی غلطیوں کے معاف ہونے کا پہلے سے اعلان ہے، چاہے وہ بشری غلطی ہوئی ہو یا اجتہاد میں صحیح چیز کیا ہے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، وہ معاف ہے. اور قرآن کریم میں ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور وحی کے ذریعے صحابہ کے ایمان اور تقوی کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، اس لیے ان کے سب گناہ معاف ہیں. اب بعض والے ان کا تذکرہ کرنا غلط ہے. عقیدہ، صحابہ کرام کو برا کہنے والا فاسق ہے اور فاجر ہے. عقیدہ، صحابہ کرام رضی اللہ ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ان اختلافات کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف بھی ہوئے، خلافت کے مسئلے میں ایک دو جنگیں بھی ہوئی، تو اس کے بارے میں امت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اس میں سے کسی کو برا نہیں بولیں گے اور ان کے واقعات کو لے کے ان پہ تنقیدیں وغیرہ نہیں کریں گے. وہ بس تقدیر میں تھا وہ سب اختلافات ہوئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے یہ اختلافات ذاتی غرض سے نہیں تھے، کوئی بھی نفسانی غرض سے اختلاف نہیں تھا ان کا، اور دنیا کی حرص کی وجہ سے بھی ان کے اختلافات نہیں تھے، بلکہ اخلاص اللہ کے خاطر کر رہے تھے جو کچھ بھی کر رہے تھے، اور اجتہاد کی وجہ سے، کسی کو ایک بات سمجھ میں آئی، کسی صحابی کو دوسری بات سمجھ میں آئی، لیکن دونوں بھی مخلص تھے. اور ہر صحابی کے پاس اختلاف کی کوئی دلیل تھی، اور یہ اصول ہے کہ اگر مجتہد سے اجتہاد صحیح ہو تو اس کو اللہ دو گنا اجر عطا کرتے ہیں، اور اجتہاد میں غلطی ہو تو ایک اجر ملتا ہے. اسی لیے کسی امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو طعنہ دے یا ان پر تنقید کرے. اور ایک عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے حکومت کا اور خلافت کا وعدہ فرمایا اور اس وعدے کو پورا فرمایا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک خلافت راشدہ ہے. یہ چار خلیفہ ہیں، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل میں یہ ملی، اور یہ عدل و انصاف کی خلافت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے جاننے اور اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.